طریق صوفیہ. طریق صوفیہ کی تکمیل کے لیے علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے. جب میں ان علوم سے فارغ ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنے طریق صوفیہ کی طرف مبذول کی، اور میں نے دیکھا کہ طریق صوفیہ اس وقت کامل ہوتا ہے جس وقت اس میں علم اور عمل دونوں ہوں، اور ان کے علم کی غرض یہ ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے اور نفس کو برے اخلاق اور ناپاک صفات سے پاک کرے، یہاں تک کہ اس کا دل سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر ایک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آراستہ ہو جائے. میرے لیے یہ نسبت علم عمل کے زیادہ تر آسان تھا امام صاحب نے قوۃ القلوب اور دیگر تصانیف مشائخ اعظم کا مطالعہ شروع کیا. بس میں نے علم صوفیہ کو اس طرح پر تحصیل کرنا شروع کیا کہ ان کی کتابیں مثلا قوۃ القلوب اور طالب مکی اور ابو او تصانیف حارث محاسبی اور متفرقات ماسورہ جنید و شبلی اور بایزید بستامی وغیرہ مشائخ کا مطالعہ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے مقاصد علمی کی حقیقت سے بخوبی واقف ہو گیا، اور ان کا طریق جس قدر بذریعہ تعلیم و تقریر کے حاصل ہو سکتا تھا وہ حاصل کر لیا. مجھ پر کھل گیا کہ خاص خاص باتیں ان کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آ سکتیں. صوفیہ کا درجہ خاص ذوق و حال سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ وہ درجہ ذوق و حال و تبدیل صفات سے پیدا ہوتی ہیں. جس قدر فرق ہے ان دو شخصوں میں، ان میں سے ایک تو صحت و شکم سیری اور ان کے اسباب و شرائط کو جانتا ہے، اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے. یا ایک شخص نشے کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ نشہ اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدے سے اٹھ کر دماغ پر غالب ہو جائیں، اور دوسرا شخص در حقیقت حالت نشہ میں ہے. بلکہ وہ شخص جو نشہ میں ہے، تعریف نشہ اس کے علم سے ناواقف ہے، جو وہ خود نشے میں ہے لیکن اس کو کسی قسم کا علم نہیں. دوسرا شخص نشے میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب نشہ سے بخوبی واقف ہے. طبیب حالت مرض میں گو تعریف صحت اور اس کے اسباب اور اس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے، اسی طرح پر اس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد اور اس کے شرائط اور اسباب کا علم حاصل ہو، اور اس بات میں کہ تیرا حال عین زاہد بن جائے اور نفس دنیا سے ذہول ہو جائے، بہت فرق ہے. غرض مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب قال، اور جو کچھ طریق تعلیم سے حاصل کرنا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کر لیا، اور بجز اس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل ہو سکتی ہے، وہ اور کچھ سیکھنا باقی نہ رہا. علوم شرعی اور عقلی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا، ان سب سے میرے دل میں اللہ تعالی اور نبوت اور یوم آخرت پر ایمان یقینی بیٹھ گیا. بس ایمان کے یہ تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میرے دل میں راسخ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایسے اسباب اور قرین اور تجربوں سے راسخ ہوئے تھے جن کی تفصیل احاطۂ حصر میں نہیں آ سکتی. امام صاحب سعادت آخرت کے لیے دنیا سے قطع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں. مجھ کو یہ ظاہر ہو گیا کہ بجز تقوی اور نفس کشی کے سعادت اخروی کی امید نہیں کی جا سکتی، اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے اس مارے غرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل لگا کے دنیاوی علائق کو دل سے قطع کرنا اور تمام تر ہمت کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرنا. اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ ہر ایک شغل اور علاقے سے گریز نہ کیا جائے. پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی تو میں نے دیکھا کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں اور انہوں نے مجھ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. میں نے اپنے اعمال پر نظر کی جن میں سب سے اچھا عمل تعلیم و تدریس تھا، لیکن اس میں بھی میں نے دیکھا کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو کچھ وقت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں کچھ نفع نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پر غور کی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً للہ نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب و باعث طلب جاہ و شہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں نے خطرناک گرنے والے کنارے پر کھڑا ہوں، اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوا تو ضرور کنارہ دوزخ پر آ لگا ہوں۔ غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو زیادہ تر مقام کرنا ناگوار معلوم ہونے لگا۔ بغداد سے نکلنے کا عزم 488 ہجری میں۔ میرا یہ حال تھا کہ ایک روز بغداد سے نکلنے اور ان احوال سے کنارہ کرنے کا عزم مصمم کرتا تھا، اور دوسرے روز اس عزم کو فسخ کر ڈالتا تھا۔ بغداد سے نکلنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا تھا تو دوسرا قدم پیچھے ہٹاتا تھا۔ کسی صبح کو ایسی صاف رغبت طلب آخرت کی طرف نہیں ابھرتی تھی کہ پھر رات کو لشکر خواہشات حملہ کر کے اس کو نہ بدل دیتا ہو۔ اور یہ حل ہو گیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈال کر کھینچتی تھیں کہ ٹھہرا رہے ٹھہرا رہے، اور ایمان کا منادی پکارتا تھا کہ چل دے چل دے، عمر تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور تجھ کو سفر دراز درپیش ہے، اور جو کچھ تو اب علم اور عمل کر رہا ہے وہ محض دکھاوے کا اور خیالی ہے۔ بس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا، اور اگر تو اس وقت قطع تعلق نہ کرے گا تو پھر کس وقت کرے گا۔ یہ بات سن کر شوق بھڑک اٹھتا تھا، عزم مصمم ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور کہیں نکل جاؤں۔ پھر شیطان آڑے آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ حالت عارضی ہے، خبردار اگر تو نے اس کا کہا مانا یہ حالت سریع الزوال ہے، اور اگر تو نے اس پر یقین کر لیا اور اتنی بڑی جاہ و شان زیبا کو جو اس طرح کے تقدر و تنعس سے پاک ہے، اور اس حکومت کو جو ہر قسم کے جھگڑوں بکھیڑوں سے صاف ہے، چھوڑ بیٹھا، اور شاید پھر تیرا دل کبھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا شائق ہو تو تجھ کو اس حالت پر پہنچنا میسر نہیں ہوئے گا۔ امام صاحب کی زبان بند ہو گئی اور وہ سخت بیمار ہو گئے۔ پھر ماہ رجب 488 ہجری کی شروع سے قریب 6 ماہ تک شہوات دنیا اور شوق آخرت کی کشاکشی میں متردد رہا، اور ماہ حال میں میری حالت اختیار سے نکل کر بے اختیاری کے درجے تک پہنچ گئی کہ ناگاہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان بند کر دی، حتیٰ کہ میں تدریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ چاہا کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لیے درس دوں، لیکن میری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا تھا، اور بولنے کی مجھ میں زیادہ ذرا بھی قوت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہو جانے کی وجہ سے دل میں ایسا رنج و اندوہ پیدا ہوا کہ اس کے سبب سے قوت ہاضمہ بھی جاتی رہی، اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا، کوئی پینے کی چیز حلق سے نہیں اترتی تھی، اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر اس حالت سے تمام قواؤں میں ضعف طاری ہوا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ تمام اطباء علاج سے مایوس ہو گئے اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر ہوا ہے اور قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے، اور اس کا علاج بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ دل کو غم و اندوہ سے راحت دی جائے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل بے بس ہو گیا ہوں تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس لاچار آدمی کی طرح جس کو کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو التجا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک لاچار دعا کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہے میری فریاد بھی سنی، اور اس نے جاہ و مال اور بیوی اور بچہ اور دوستوں سے دل ہٹانا آسان کر دیا۔ میں اپنے دل میں سفر شام کا عزم رکھتا تھا، لیکن بائیں خوف کے مبادہ کہیں خلیفہ اور تمام دوست اس بات سے واقف نہ ہو جائیں کہ میرا ارادہ شام میں قیام کرنے کا ہے۔ امام صاحب کا سفر مکہ کے بہانے سے بغداد سے نکلنا۔ میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ مشہور کیا، یہ ارادہ کر کے میں بغداد میں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ وہاں سے بلطائف الحیل نکلا اور تمام آئمہ اہل عراق کا ہدف تیر ملامت بنا، کیونکہ اس میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس بات کو ممکن سمجھتا تھا کہ جس منصب پر اس وقت میں ممتاز تھا اس کے چھوڑنے کا کوئی سبب دینی ہے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب دین یہی ہے کہ ان کا مبلغ اس قدر تھا۔ اسی قدر تھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجے نکالنے لگے۔ جو لوگ عراق سے فاصلے پر رہتے تھے انہوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے، لیکن جو لوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدر اصرار کے ساتھ میرے ہمراہ تعلق رکھتے تھے، اور میں ان سے ناخوش تھا اور ان سے کنارہ کش رہتا تھا اور ان لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر لوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سماوی ہے اور اس کا سبب سوائے اس کے نہیں کہ اہل اسلام اور خصوصاً زمرہ علماء کو نظر بد لگی ہے۔ غرض میں بغداد سے رخصت ہوا اور جو کچھ میرے پاس مال و متا تھا وہ سب تقسیم کر دیا۔ میں نے اپنے گزارا اور بچوں کی خوراک سے زیادہ کبھی جمع نہیں کیا تھا، حالانکہ مال عراق بسبب اس کے کہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے ذریعہ حصول خیرات و حسنات ہے، اور میری رائے میں دنیا میں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے ان چیزوں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شر نہ ہوگی۔ پھر میں ملک شام میں داخل ہوا اور وہاں قریب دو سال کے قیام کیا، اور بجز ازلت اور خلوت اور ریاضت اور مجاہدے کے مجھ کو اور کوئی شغل نہ تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے علم صوفیہ سے معلوم کیا تھا ذکر الہی کے لیے تزکیہ نفس اور تہذیب الاخلاق اور تصفیت القلوب میں مشغول رہتا تھا۔ امام صاحب کا قیام دمشق میں، پس میں مدت تک مسجد دمشق میں معتکف رہا، مینار مسجد پر چڑھ جاتا اور تمام دن وہیں رہتا اور اس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔ زیارت بیت المقدس اور سفر حجاز، ہر روز مکان صحرا میں داخل ہوتا اور اس کا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پیدا ہوا اور زیارت خلیل رحمت اللہ علیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برکات مکہ مدینہ سے استمداد کرنے کا جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا، بادائے دل کی کشش اور بچوں کی محبت نے وطن کی طرف کھینچ بلایا۔ امام صاحب وطن واپس آئے اور گوشہ نشینی اختیار کی، سو میں وطن کو واپس آ گیا، گو مجھ کو وطن آنے کا ذرا بھی خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تنہائی اختیار کیا تاکہ خلوت اور ذکر خدا کے لیے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو۔ پھر حوادث زمانہ اور کاروبار عیال اور ضرورت معاش میرے مقصد میں خلل ڈالتی تھی اور صفائی خلوت مقدر ہوتی تھی، اور صرف اوقات متفرقہ میں دل جمعی نصیب ہوتی تھی، لیکن باوجود اس کے میں اپنی امید قطع نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ موانعات مجھ کو اپنے مقصد سے دور پھینک دیتے تھے مگر میں پھر اپنا کام کرنے لگتا تھا۔ امام صاحب کو خلوت میں مکاشفات ہوئے۔ غرض کے قریب 10 سال تک یہی حال رہا، اور اس اثناء خلوت میں مجھ پر ایسے امور کا انکشاف ہوا جن کو احاطہ حد و حساب میں لانا ناممکن ہے، چنانچہ ہم اس میں سے بغرض فائدہ ناظرین بیان کرتے ہیں۔ مجھ کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ صرف علماء صوفیہ سالکان راہ خدا ہیں، اور ان کی سیرت سب سیرتوں سے عمدہ، اور ان کا طریق سب طریقوں سے سیدھا، اور ان کے اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں، بلکہ اگر تمام اقلا کی عقل اور حکمہ کی حکمت اور ان علماء کا جو اسرار شرع سے واقف ہیں علم جمع کیا جائے تاکہ یہ لوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق ذرا بھی بدل سکیں اور بدل کر ایسا کر سکیں کہ حالات موجودہ سے بہتر ہو جائیں، تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی تمام حرکات و سکنات ظاہر و باطن نور شمع نبوت سے منور ہیں، اور سوائے نور نبوت کے روئے زمین پر کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشنی طلب کرنے کے قابل ہو۔ اس طریقے کے سالک جو کچھ بیان کرتے ہیں منجملہ اس کی ایک امر طہارت ہے۔ طہارت کی حقیقت، اس کی سب سے اول شرط یہ ہے کہ قلب کو ما سوائے خدا سے کلی طور پر پاک کیا جائے، اور اس کی کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تکبیر تحریمہ نماز میں رکھتی ہے، یہ ہے کہ قلب کو کلی طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جائے، اور آخر اس طریق کا یہ ہے کہ کلی طور پر فنا فی اللہ ہو جائے، اور اس درجے کو آخر کہنا با اعتبار ان درجات کے ہے جو امور اختیاری کے ذیل میں آتے ہیں، ورنہ اکتساب ایسے امور میں جو درجۂ ابتدائی رکھتا ہے، سو در حقیقت فنا فی اللہ ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے، اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے لیے بمنزلہ دہلیز ہے، اور اول درجۂ طریقت سے ہی مکاشفات و مجاہدات شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ حالت بیداری میں ملائکہ و ارواح انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، پر ان کی حالت مشاہدہ سورہ امثال سے گزر کر ایسے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے کی گویائی کو طاقت نہیں ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا ان درجات کی تعبیر کرے اور اس کے الفاظ میں ایسی خطا صریح نہ ہو جس سے احتراز ممکن نہیں۔ غرض یہ کہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچتی ہے کہ حلول و اتحاد و وصول کا شک ہونے لگتا ہے، حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں، اور ہم نے کتاب مقصد الاقصی میں ان خیالات کی غلطی کی وجہ بیان کی ہے، لیکن جس کو اس حالت کا شبہ ہو جائے تو اس کے لیے بجز اس شعر کے اور کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شعر ہے: کان ما کان ممالسۃ اسکرا فظن خیرا او لا تسأل عن الخیر۔ حقیقت نبوت ذوق سے معلوم ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ جس شخص کو بذریعہ ذوق کچھ حاصل نہ ہو، اس کو حقیقت نبوت سے بجز نام کے اور کچھ معلوم نہیں، اور حقیقت میں کرامات اولیاء انبیاء کے لیے بمنزلہ امور ابتدائی ہیں، حالانکہ آغاز حال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح ہوا تھا۔ آپ جبل حرا کی طرف جاتے اور اپنے خدا کے ساتھ خلوت اور اس کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ اہل عرب کہنے لگے کہ محمد اپنے خدا پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس حالت کو سالکان طریقت بذریعہ ذوق کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جس شخص کو یہ ذوق نصیب نہ ہو، اس کو چاہیے کہ اگر اس کو سالکان طریقت کے ساتھ زیادہ تر صحبت کا اتفاق ہو تو بذریعہ تجربہ و استماع اس قسم کا یقین حاصل کر لے کہ قرائن احوال سے ایسی حالت یقینی طور پر سمجھ میں آ جائے جو کوئی ان لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتا ہے، اس کو یہ ایمان نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہم نشین بد نصیب نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں کو ان کی صحبت نصیب نہ ہو، تو ان کو یہ چاہیے کہ ان براہین روشن کو جو ہم نے کتاب احیاء علوم دین کے باب عجائب القلب میں بیان کیے ہیں، پڑھ کر یقینی طور پر اس امر کا امکان سمجھ لے۔ بذریعہ دلیل تحقیق کرنا علم کہلاتا ہے، اور عین اس حالت کا حاصل ہونا ذوق ہے، اور سن کر اور تجربے کو بذریعہ حسن ظن قبول کرنا ایمان ہے۔ بس یہ تین درجے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ان کو چھوڑ کر اور جاہل لوگ ہیں جو ان کی اصلیت سے انکار کرتے ہیں اور اس کلام سے تعجب کرتے ہیں اور ان کو سن کر مسخر پن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح سیدھے راہ پر ہیں، اور ان کی نسبت خدا تعالی نے فرمایا ہے: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدَكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ طریق صوفیہ پر چلنے سے مجھ پر جن امور کا یقینی طور پر انکشاف ہوا، از ان جملہ حقیقت نبوت اور اس کی خاصیت ہے، اور چونکہ اس زمانے میں اس کی سخت ضرورت ہے، لہذا اس کی اصلیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ حقیقت نبوت اور خلقت کو اس کی ضرورت۔ حقیقت نبوت، جاننا چاہیے کہ جو ہر انسان پر اعتبار اصل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عالموں کی کچھ خبر نہیں، اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وما یعلم جنود ربکم الا هو۔ انسان کو عالم کی خبر بذریعہ ادراک حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا ہر ایک ادراک اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کسی خاص عالم موجودات کا علم حاصل کرے، اور عالموں سے مراد اجناس موجودات ہیں۔ اب سب سے اول انسان میں حس لمسہ پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے، مثلا حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، لینیت، خشونت وغیرہ کا، مگر یہ قوت حاسہ رنگ اور آوازوں کے ادراک سے بالکل قاصر ہے، بلکہ رنگ اور آوازیں قوت لامسہ کے حق میں بمنزلہ معدوم کے ہیں۔ اس کے بعد انسان میں قوت باصرہ پیدا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے رنگ اور شکلوں کا ادراک کرتا ہے۔ یہ اجناس عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع ہیں۔ پھر انسان میں قوت سامعہ رکھی گئی، جس کے ذریعے سے آوازیں اور نغمات سنتا ہے۔ پھر انسان میں قوت ذائقہ پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح پر جب وہ عالم محسوسات سے تجاوز کرتا ہے تو اس میں 7 سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیدا ہوتی ہے، اور یہ حالت اس کے اطوار وجود میں سے ایک اور طور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادراک کرتا ہے جو خارج از عالم محسوسات ہیں، اور ان میں سے کوئی امر عالم محسوسات میں نہیں پایا جاتا۔ پھر ترقی کر کے ایک اور حالت پر پہنچتا ہے جس میں اس کے لیے عقل پیدا کی جاتی ہے۔ پھر وہ واجب اور جائز اور ناممکن اور دیگر امور کا، جو اس کی پہلی حالتوں میں نہیں پائے جاتے تھے، ادراک کرنے لگتا ہے۔ بعد عقل کے ایک اور حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کھلتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ غائب چیزوں کو اور ان چیزوں کو جو زمانہ استقبال میں وجود میں آنے والی ہیں، اور نیز ان امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے عقل ایسی معزول ہے، جس طرح قوت تمیز ادراک معقولات سے اور قوت حس مدرکات تمیز سے بیکار ہے، اور جس طرح پر اگر قوت ممیزہ پر مدرکات عقل پیش کیے جائیں تو عقل ضرور ان کا انکار کرے گی اور ان کو بعید از قیاس سمجھے گی۔ اس طرح پر بعض عقلاء نے مدرکات نبوت سے انکار کیا ہے اور اس کو بعید سمجھا ہے، سو یہ عین جہالت ہے، کیونکہ ان کے انکار و استبعاد کی بجز اس کے اور کوئی سند نہیں ہے کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر وہ کبھی نہیں پہنچے، اور چونکہ ان کے حق میں یہ حالت کبھی موجود نہیں ہوئی، اس لیے وہ شخص گمان کرتا ہے کہ یہ حالت فی نفسی ہی موجود نہیں ہے۔ اگر اندھے کو بذریعہ تواتر اور روایت کے رنگوں اور شکلوں کا علم نہ ہوتا اور اس کے روبرو اول ہی مرتبہ ان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ ان کو ہرگز نہ سمجھتا اور ان کا اقرار نہ کرتا۔ خواب خاصیت نبوت کا نمونہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لیے یہ بات قریب الفہم کر دی ہے کہ ان کو خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے جو خواب ہے، کیونکہ سونے والا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم کر لیتا ہے یا بصورت تمثیل، جس کا انکشاف بعد ازاں بذریعہ تعبیر کے ہو جاتا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کو خود تجربہ نہ ہوا ہوتا تو اور اس کو یہ کہا جاتا کہ بعض انسان مردے کی مانند بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کی قوت حس و شنوائی و بینائی زائل ہو جاتی ہے، پھر وہ غیب کا ادراک کرنے لگتا ہے، تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اس کے محال ہونے پر دلیل قائم کرتا اور یہ کہتا کہ قوائے حسی ہی اسباب ادراک ہیں۔ پس جس شخص کو خود ان اسباب کی موجودگی اور احضار کی حالت میں ایسی اشیاء کا ادراک نہیں ہو سکتا، تو یہ بات زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے کہ ان قوائے کے معطل ہونے کی حالت میں تو ہرگز ہی ادراک نہ ہو، مگر یہ ایک قسم کا قیاس ہے جس کی تردید وجود اور مشاہدے سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت منجملہ حالت ہائے انسانی ہے، جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انواع معقولات نظر آنے لگتے ہیں جن کے ادراک سے حواس بالکل بیکار ہیں، اسی طرح نبوت سے مراد ایک ایسی حالت ہے جس سے ایسی نظر نورانی حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے امور غیب اور وہ امور جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ منکرین نبوت کے شبہات کا جواب: نبوت میں شک یا تو ان کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے یا اس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ نبوت کسی شخص سے خاص کو حاصل ہے یا نہیں. اس کے امکان کی دلیل تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے, اور اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ عالم میں ایسے معارف موجود ہوتے ہیں جن کا عقل کے ذریعے سے حاصل ہونا ناممکن ہے, مثلا علم طب و علم نجوم. نبوت کے ثبوت اور اس عام اصول پر کہ الہام ایک ملکہ ہے جس کا تعلق کل علوم سے ہے. جو شخص ان علوم پر بحث کرتا ہے وہ بالضرور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم الہام الہی اور توفیق من جانب اللہ کے سوا معلوم نہیں ہو سکتے, اور تجربے سے ان علوم سے حاصل کرنے کا کوئی راہ نظر نہیں آتا, بلکہ احکام علم نجوم ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے. سو ایسے احکام تجربے سے کیوں کر حاصل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پر خواص ادویہ کا حال ہے. اس دلیل سے ظاہر ہے کہ جن امور کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا ان کے ادراک کا ایک اور طریق موجود ہونا ممکن ہے, اور نبوت سے فقط ایسا ہی طریق ادراک مراد ہے, بلکہ اس قسم کا ادراک جو مدرکات عقل سے خارج ہے ایک خاص منجملہ خواص نبوت ہے, اور اس کے سوا نبوت کے اور بہت سے خواص ہیں جو ہم نے بیان کیا ہے اور بحر نبوت کا ایک قطرہ ہے. ہم نے اس کا ذکر صرف اس سبب سے کیا ہے کہ خود تیرے پاس اس کا ایک نمونہ موجود ہے, یعنی تیرے وہ مدرکات جو حالت خواب میں معلوم ہوتے ہیں, اور تجھ کو اسی جنس کے علوم مثلا طب و نجوم حاصل ہیں. یہ علوم معجزات انبیاء ہیں, اور ان علوم کو بذریعہ بذات عقل حاصل کرنے کا ہرگز کوئی طریق نہیں ہے. ان کے سوا جو دیگر خواص نبوت ہیں ان کا ادراک طریق تصوف پر چلنے سے بذریعہ ذوق کے حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اس بات کو تو اس نمونے سے سمجھا ہے جو تجھ کو خدا تعالی نے عطا فرمایا ہے, یعنی حالت خواب. لیکن اگر یہ حالت موجود نہ ہوتی تو اس کو کبھی سچ نہ جانتا. پس اگر نبی میں ایسی خاصیت ہو جس کا تیرے پاس کوئی نمونہ نہیں تو اس کو ہرگز سمجھ نہیں سکتا, تو اس کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے, اور یہ نمونہ ابتداءً طریق تصوف میں حاصل ہو جاتا ہے, اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اس سے ایک قسم کا ذوق اور ایک قسم کی تصدیق پیدا ہوتی ہے جو صرف اس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی. بس یہ ایک خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لیے تجھ کو کافی ہے. کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ مشاہدہ یا تواتر ثابت ہو سکتا ہے. اگر تجھ کو کسی خاص شخص کے بارے میں یہ شک واقع ہو کہ آیا وہ نبی ہے یا نہیں, تو اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لیے سوائے اس کے اور کیا سبیل ہو سکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ تواتر اور روایت اس شخص کے حالات دریافت کیے جائیں؟ کیونکہ جب تو علم طب اور علم فقہ کی معرفت حاصل کر چکا تو اب تو فقہا اور اطباء کے حالات کا مشاہدہ کر کے اور ان کے اقوال سن کر ان کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. گو تو نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا, اور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ شافی کے فقیہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی نہ کہ معرفت تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ کچھ علم فقہ و طب سیکھے اور ان کی کتابوں اور تصانیف کا مطالعہ کرے, بس تم کو ان کے حالات کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا. اس طرح پر جب تو نے معنی نبوت سمجھ لیے تو تجھ کو چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ علم یقینی حاصل ہو جائے گا. اس طرح پر جب تو نے معنی نبوت سمجھ لیے تو تجھ کو چاہیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ آپ اعلیٰ درجۂ نبوت رکھتے تھے, اور اس کی تائید امور کے تجربے سے کرنی چاہیے جو آپ نے در باب عبادت بیان فرمائے. 19 دیکھنا چاہیے کہ تصفیہ قلوب میں ان کی تاثیر کس درجے تک ہے. اور آپ نے کیسا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم بخشتا ہے جس چیز کا علم اس کو حاصل نہیں تھا. اور کیسا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے ظالم کی مدد کی وہ اللہ تعالیٰ اس پر اس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے. اور کیسا صحیح فرمایا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں بیدار ہو کہ اس کو صرف ایک خدا واحد کی لو لگی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے تمام غموں سے اس کو محفوظ کرتا ہے. اور جب تم کو ان امور کا 1000 یا 2000 یا کئی ہزار مثالوں میں تجربہ ہو گیا تو تم کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا. بعض معجزات ثبوت نبوت کے لیے کافی نہیں, بس نبوت پر یقین کرنے کا یہ طریق ہے نہ یہ کہ لاٹھی کا سانپ بن گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, کیونکہ یہ تو صرف اس بات کو دیکھے گا اور بے شمار قرائن کو جو احاطہ حصر میں نہیں آ سکتے اس کے ساتھ نہ ملائے گا. تو شاید تجھ کو یہ خیال ہوگا کہ جادو تھا یا صرف تخیل کا نتیجہ تھا, اور یہ امور اللہ کی طرف سے باعث گمراہی ہیں. وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. اور تجھ کو مسئلہ معجزات میں مشکل پیش آئے گی اگر تیرے ایمان کی بنیاد در باب دلالت معجزہ کلام مرتب ہوگا تو تیرا ایمان بصورت اشکال اور شبہ کلام مرتب سے اور زیادہ پختہ ہو جائے گا. پس چاہیے کہ ایسے خوراک ایک جزو منجملہ ان دلائل و قرائن کے ہوں جو تجھ کو معلوم ہیں, تاکہ تجھ کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے جس کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہو سکے, جیسا کہ وہ امور جن کی خبر ایک جماعت نے ایسے تواتر سے دی ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں کہ یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے, بلکہ ایسے طور سے حاصل ہوا ہے کہ وہ جملہ اقوال سے خارج نہیں, لیکن معلوم نہیں کہ کس قول واحد سے حاصل ہوا ہے. بس اس قسم کا ایمان قوی اور علمی ہے. رہا ذوق, وہ ایسا ہے کہ ایک شے آنکھ سے دیکھ لی جائے اور ہاتھ سے پکڑ لی جائے, سو یہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں نہیں پائی جاتی. بس اسی قدر بیان حقیقت نبوت فی الحال ہماری غرض موجودہ کے لیے کافی ہے. اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خلقت کو اس کی حاجت کیوں ہے. سبب اشاعت علم بعد از اعراض. ارکان و حدود شرعی کی حقیقت. جب مجھ کو ذلت و خلوت پر مواظبت کرتے قریب 10 سال گزر گئے تو اس اثنا میں ایسے اسباب سے جن کا میں شمار نہیں کر سکتا, مثلا کبھی بذریعہ ذوق کے اور کبھی بذریعہ علم استدلال اور کبھی بذریعہ قبول ایمانی کے, مجھ کو بالضرور یہ معلوم ہوا کہ انسان دو چیز سے بنایا گیا ہے, یعنی جسم اور قلب سے, اور قلب سے مراد حقیقت روح انسان ہے جو محل معرفت خدا ہے, نہ وہ گوشت و خون جس میں مردے اور چارپائے بھی شریک ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے جسم بمنزلہ اعلیٰ کے ہے. جسم کی صحت باعث سعادت جسم ہے اور اس کا مرض باعث ہلاکت جسم. اسی طرح قلب کے لیے بھی صحت و سلامتی ہوتی ہے. کوئی شخص اس سے نجات نہیں پاتا بجز اس کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہو. اللہ حاضر قیاس قلب کے لیے مرض بھی ہوتا ہے اور اس میں ہلاکت ابدی و اخروی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ جاننا زہر مہلک ہے, اور خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا گناہگار ہونا اس کا سخت مرض ہے, اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے لیے تریاق زندگی بخش ہے, اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کے لیے دوائے شافی ہے. جس طرح معالجہ بدن کا بجز استعمال دوا کے اور کوئی طریق نہیں ہے, اسی طرح پر امراض قلبی کا معالجہ بغرض ازالہ مرض و حصول صحت بھی بجز استعمال ادویہ کے کسی اور طرح پر نہیں ہو سکتا. اور جس طرح حصول صحت میں ادویہ امراض بدن بذریعہ ایسی خاصیت کے مؤثر ہوتی ہیں جس کو اقلاء اپنی بضاعت عقل سے سمجھ نہیں سکتے، بلکہ اس میں ان کو ان اتباع کی تقلید واجب ہوتی ہے جنہوں نے اس خاصیت کو انبیاء علیہ السلام سے، جو اپنی خاصیت نبوت کی وجہ سے خواص اشیاء پر مطلع تھے، حاصل کیا ہے۔ بس اسی طرح مجھ کو یقیناً یہ ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات بحدود و مقادیر مقررہ و مقدرہ انبیاء کے وجہ تاثیر بھی اقلاء کی بضاعت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتے، بلکہ اس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کو نور نبوت سے معلوم کیا ہے، نہ بضاعت عقل سے۔ نیز جس طرح پر ادویہ نوع اور مقدار سے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن و مقدار میں مضاعف استعمال کی جاتی ہے، اور ان کا اختلاف مقادیر خالی از حکمت نہیں، اور یہ حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے، بس اسی طرح عبادات بھی جو ادویہ امراض قلوب ہیں، افعال مختلف النوع و والمقدار سے مرکب ہیں۔ مثلا سجدہ و رکوع سے دو چند ہے، اور نماز فجر مقدار میں نماز عصر سے نصف ہے، بس یہ مقادیر خالی از اسرار نہیں، اور یہ اسرار من قبیل ان خواص کے ہیں جن پر بجز نور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہو سکتی۔ بس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ شخص جس نے یہ ارادہ کیا کہ طریق عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے، یا جس نے یہ سمجھا کہ یہ امور محض اتفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسا سر نہیں ہے جو بطریق خاصیت موجب حکم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادویہ میں کچھ اصول ہوتے ہیں جو ادویہ مذکور کے رکن کہلاتے ہیں، اور کچھ زوائد جو متممات ادویہ ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک بوجہ اپنی تاثیر خاص کے ممد عمل اصول ہوتا ہے، اسی طرح نوافل و سنن آثار ارکان عبادت کے لیے باعث تکمیل ہیں۔ غرض کہ انبیاء امراض قلوب کے طبیب ہیں، اور فائدہ عقل کا اور اس کا تصرف کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہی ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے، اور وہ نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور اپنے تئیں اس چیز کے ادراک سے، جس کو نور نبوت سے دیکھ سکتے ہیں، عاجز ظاہر کرتی ہے، اور اسی عقل نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو اس طرح حوالہ نبوت کر دیا ہے جس طرح اندھوں کو راہ پر اور متحیر مریضوں کو طبیب شفیق کے سپرد کیا جاتا ہے۔ بس عقل کی رسائی اور پرواز صرف یہاں تک ہے، اور اس سے آگے معزول ہے بجز اس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے اس کو سمجھ لے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے زمانہ خلوت و ذلت میں ایسے یقینی طور پر معلوم کیے ہیں جو مشاہدے کے برابر ہیں۔ اسباب فطور اعتقاد۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فطور اعتقاد کچھ تو درباب اصل نبوت ہے، اور کچھ اس کی حقیقت سمجھتے ہیں، اور کچھ ان باتوں پر عمل کرنے میں جو نبوت نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ یہ باتیں لوگوں میں کیوں پھیل گئیں، تو لوگوں کے فطور اعتقاد اور ضعف ایمان کے چار سبب پائے گئے۔ سبب اول، ان لوگوں کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں۔ سبب دوم، ان لوگوں کی طرف سے جو علم تصوف میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبب سوم، ان لوگوں کی طرف سے جو دعوی تعلم کی طرف منسوب ہیں، یعنی بظام خود چھپے ہوئے امام مہدی سے علم سیکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ سبب چہارم، اس معاملے کی طرف سے جو بعض اشخاص اہل علم کہلا کر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بعض متکلمین کے اوہام، میں مدت تک ایک ایک شخص سے جو مطابعت شرع میں کوتاہی کرتے تھے ملا کرتا، اور اس کی شبے کی نسبت سوال اور اس کے عقیدے اور اسرار سے بحث کیا کرتا تھا، اور اس کو کہتا تھا کہ تو مطابعت شرع میں کیوں کوتاہی کرتا ہے، کیونکہ اگر تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور باوجود اس یقین کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتا ہے، تو یہ حماقت ہے، کیونکہ تو کبھی دوا کو ایک کے بدلے نہیں بیچتا، پھر کس طرح تو اس لا انتہا زندگی کو اس چند روزہ زندگی کے بدلے بیچتا ہے؟ اور اگر تو روزے آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو تو کافر ہے۔ بس تجھ کو طلب ایمان میں اپنا نفس درست رکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سبب ہے تیرے اس کفر مخفی کا جس کو تو نے باطلاً اپنے مذہب ٹھہرایا ہے، اور جس سے ظاہراً یہ جرت پیدا ہوئی ہے۔ گو تو ان امور کی تصریح نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر میں ایمان کا تجمل اور ذکر شرع کی عزت رکھتا ہے۔ پس کوئی تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ پر محافظت ضروری ہوتی تو علماء اس محافظت کے زیادہ حقدار تھے، حالانکہ فلاں عالم کا یہ حال ہے کہ مشہور فاضل ہو کر نماز نہیں پڑھتا، اور فلاں عالم شراب پیتا ہے، اور فلاں عالم وقف اور یتیموں کا مال ہضم کرتا ہے، اور فلاں عالم وظیفہ سلطانی کھاتا ہے اور حرام سے احتراز نہیں کرتا، اور فلاں عالم شہادت دینے اور حکم متعلق عہدہ قضا کے صادر کرنے کے معاوضے میں رشوت لیتا ہے، اور اللہ حاضر قیاس ایسا ہی اور لوگوں کا حال ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص علم تصوف کا مدعی ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اب عبادت کی حاجت نہیں رہی ہے۔ تیسرا شخص اہل اباحت کے شبہات کا بہانہ کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو طریق تصوف میں پڑھ کر راستہ بھول گئے ہیں۔ چوتھا شخص جو کہیں اہل تعلیم سے، جو امام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں، ملاقات رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ حقیقت کا دریافت کرنا مشکل ہے اور اس کی طرف راستہ بند ہے، اس میں اختلاف کثرت سے ہے، ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر کچھ ترجیح نہیں، اور دلائل عقلیہ ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں، بس اہل الرائے کے خیالات پر کچھ وسوق نہیں ہو سکتا، اور مذہب تعلیم کی طرف بلانے والا محکم ہے جس میں کوئی حجت نہیں ہو سکتی۔ بس میں بوجہ شک کے یقین کو کس طرح ترک کر سکتا ہوں؟ پانچواں شخص کہتا ہے کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں سستی کسی کی تقلید سے نہیں کرتا، بلکہ میں علم فلسفہ پڑھتا ہوں اور حقیقت نبوت کو خوب پہچان چکا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے، اور نبوت کے وعید سے مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کے لیے ضابطہ بنایا جائے، ان کو باہم لڑنے جھگڑنے اور شہوات نفسانی میں چھوٹے رہنے سے روکا جائے، اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں کہ اس تکلیف میں پڑوں، تو میں حکمہ سے ہوں اور حکمت پر چلتا ہوں، اور اس میں خوب نظر رکھتا ہوں، اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے فلسفہ الہی پڑھا ہے، اور یہ انہوں نے کتب بو علی سینا و بو نصر فارابی سے سیکھا ہے، اور یہ لوگ زینت اسلام سے بھی مزین ہیں۔ نیز تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض ان میں سے قرآن پڑھتے اور جماعتوں اور نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور زبان سے شریعت کی تعظیم ظاہر کرتے ہیں، لیکن مازلک شراب پینے اور طرح طرح کے فسق و فجور کو ترک نہیں کرتے، اور جب ان کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت صحیح نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو، تو کبھی یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور اہل شہر کی عادت اور مال اور اولاد کی حفاظت ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ نبوت صحیح ہے اور شریعت حق ہے۔ پھر جو ان سے شراب پینے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے، اور میں اپنی حکمت کے سبب ان باتوں سے بچا رہتا ہوں، اور میں شراب اس وجہ سے پیتا ہوں کہ ذرا طبیعت تیز ہو جائے، یہاں تک کہ بو علی سینا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالی سے فلانے فلانے کام کا عہد کرتا ہوں، اور شریعت کے اوزا کی تعظیم کیا کروں گا، اور عبادات دینی اور بدنی میں کبھی قصور نہ کروں گا، اور بنیت بےہودگی شراب نہیں پیوں گا، بلکہ اس کا استعمال صرف بطور دوا و علاج کے کروں گا۔ بس اس کی صفائی ایمان و التزام عبادت کی حالت کا یہ اخیر درجہ ہے کہ وہ شراب خوری کو بنیت شفا مستثنی کرتا ہے۔ ایسا ہی ان سب مدعیان ایمان کا حال ہے، ان لوگوں کے سبب بہت لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں، اور ان کے دھوکے کو معترضین کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے انکار علم ہنسا و منطق کی بنیاد پر اعتراض کیے ہیں، حالانکہ یہ علوم ان کے نزدیک، جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں، یقینی ہیں۔ امام صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگوں کے ملحدانہ خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں. جب میں نے مختلف خیالات کے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کا ایمان ان اسباب سے اس حد تک ضعیف ہو گیا ہے اور میں نے اپنے تائیں اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا، کیونکہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا میرے لیے پانی پینے سے بھی زیادہ آسان تھا، کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم یعنی صوفیہ فلاسفہ اور اہل تعلیم و علماء خطاب یافتہ سب کے علوم کو نہایت غور سے دیکھا تھا. پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک کام اس وقت کے لیے معین اور مقرر ہے، بس یہ خلوت اور ذلت اختیار کرنا تیرے کیا کام آئے گی. مرض عام ہو گیا ہے اور طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور خلقت ہلاکت کو پہنچ چکی ہے. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو اس تاریکی کے انکشاف اور اس ظلمت کے مقابلے پر کس طرح قادر ہوگا کہ یہ زمانہ زمانہ جہالت ہے اور یہ دور دور باطل ہے، اور اگر تو لوگوں کو ان کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلانے میں مشغول ہوگا تو سب اہل زمانہ مل کر تیرے دشمن ہو جائیں گے، اور تو کس طرح ان سے عہدہ برا ہوگا اور ان کے ساتھ تیرا گزارا کیسے ہوگا. یہ امور زمانہ مساعد اور زبردست دیندار سلطان کے سوا اور کسی طرح پورے نہیں ہو سکتے. بس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کی کہ ذلت پر میری مداومت رہے، اور میں نے عذر کیا کہ میں بذریعہ دلیل اظہار حق سے عاجز ہوں. سلطان وقت کا حکم امام صاحب کے نام. پس تقدیر الہی یوں ہوئی کہ سلطان وقت کے دل میں خود ایک تحریک پیدا ہوئی جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا. پس حکم سلطانی صادر ہوا کہ تم فوراً نیشاپور جاؤ اور اس بے اعتقادی کا علاج کرو. اس حکم میں اس قدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اس کے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کی جاتی. پس میرے دل میں خیال آیا کہ اب باعث رخصت ذلت ضعیف ہو گیا ہے، پس تجھ کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کاہلی او آرام طلبی او طلب عزت ذاتی او بائیں خیال کے ایزا خلقت سے نفس محفوظ رہے، بدستور گوشہ نشین بنا رہے اور اپنے نفس کو خلقت کی ایزا کی سختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان قولو لأن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم آیا آخر تک. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول خیر البشر کو فرماتا ہے ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. پھر فرماتا ہے ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله انما تنذر من اتبع الذكر. اس باب میں میں نے بہت سے ارباب قلوب و مشاہدات سے مشورہ کیا، پس سب نے اس اشارے پر اتفاق رائے ظاہر کیا کہ ذلت ترک کرنا اور گوشے سے نکلنا مناسب ہے. اس کی تائید بعض صالحین کے متواتر کثیر التعداد خوابوں سے بھی ہوئی، جس سے اس بات کی شہادت ملی کہ اس حرکت کا مبدا خیر و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہر ایک صدی کے اختتام پر مقرر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہر ایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. امام صاحب ذی قعدہ 499 ہجری میں نیشاپور پہنچے. بس ان شہادات سے امید مستحکم ہوئی اور حسن ظن غالب ہوا، اور ماہ ذی القعدہ میں 499 ہجری میں اللہ تعالیٰ آسانی سے نیشاپور لے گیا کہ وہاں اس کام کے انجام دینے کے لیے قیام کیا جائے، اور بغداد سے 477 ہجری میں نکلنا ہوا تھا اور گوشہ نشینی قریب 11 سال کے رہی، اور نیشاپور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا، ورنہ جس طرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے حالات سے علیحدہ ہونے کا کبھی دل میں امکان نہیں گزرا تھا، اسی طرح نیشاپور کو جانا بھی من جانب عجائب تقدیرات الہی تھا جس کا کبھی وہم و خیال بھی دل میں نہیں آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور احوال کو بدلنے والا ہے. مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں یہ رجوع نہیں تھا، کیونکہ رجوع کہتے ہیں حالت سابق کی طرف عود کرنے کو، اور میں زمانہ سابق میں ایسے علم کی تعلیم دیتا تھا جس سے دنیاوی عزت و جاہ حاصل ہو اور خود اپنے قول صریح اپنے قول طریق عمل سے لوگوں کو عزت دنیاوی کی طرف بلاتا تھا، اور اس وقت میرا ارادہ اور نیت بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن اب میں اس علم کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے عزت و جاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہے، اور کسی کی طرف کسی اور کس کی وجہ سے رتبہ منزلت کا ساقط ہونا مشہور ہے. پس فی الحال میرا ارادہ اور نیت اور عارض و بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نیت سے آگاہ ہے. میری یہ خواہش ہے کہ اپنی اور نیز اوروں کی اصلاح کروں. معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو پہنچوں یا اپنے مقصد میں ناکام رہوں، لیکن ایمان یقین اور مشاہدے نے مجھ کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے اللہ بزرگ کے رجوع اور قوت کسی کو حاصل نہیں. یہ حرکت میری جانب سے نہ تھی بلکہ اس کی جانب سے تھی، اور میں نے خود کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا اس نے ہی مجھ سے کرایا. بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ وہ اول خود مجھ کو صالح بنائے، پھر میرے سبب اوروں کو صالح بنائے، اور مجھ کو ہدایت بخشے، پھر میرے سبب اوروں کو ہدایت بخشے، اور مجھ کو ایسی بصیرت دے کہ حق حق نظر آئے، اور مجھ کو اس کی پیروی کی توفیق عطا کرے اور باطل باطل نظر آئے، اور مجھ کو اس سے اجتناب کی توفیق عطا کرے. تمتع ذکر اسباب فطور اعتقاد اور اس کا علاج. اب ہم ان اسباب ضعیف الایمان کا جو قبل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ہدایت اور ہلاکت سے نجات کا طریق بھی بتلاتے ہیں. جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کا سبب حیرت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کا علاج تو وہی ہے جو ہم کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کر چکے ہیں. اس رسالے میں اس کا ذکر کر کے طول نہیں دینا چاہتے. اور جو اہل اباحث شبہ اور اوہام پیش کرتے ہیں، ان کو ہم نے سات اقسام میں محصور کیا ہے، اور ان کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت میں بیان کی گئی ہے. جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے، حتیٰ کہ نبوت کے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں، ان کے لیے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں، اور وجود نبوت یقینی طور پر بدلیل وجود خواص ادویہ اور نجوم وغیرہ بتا چکے ہیں، اور اسی واسطے ہم نے اس مقدمے کو پہلے ذکر کر دیا ہے. ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب و نجوم سے اسی واسطے ذکر کی ہے کہ یہ خود ان کے علوم ہیں، اور ہم ہر فن کے عالم کے لیے نجوم کا ہو خواہ طب کا، علم طبعی کا ہو یا سحر و تلسمات کا، اس کے علم سے برہان نبوت لایا کرتے ہیں. اب رہے وہ لوگ جو زبان سے نبوت کے اقراری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، سو وہ در حقیقت نبوت سے منکر ہیں، اور وہ ایسے حکم پر ایمان لائے ہیں جن کے لیے ایک طالع مخصوص ہیں، اور جو اس بات کا مقتضی ہے کہ اس حکیم کی پیروی کی جائے، اور نبوت کی نسبت ایسا ایمان رکھنا ہیچ ہے. ثبوت نبوت ایک مثال ہے، بلکہ ایمان نبوت یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت بھی ثابت ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے جسے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے، اور عقل وہاں سے کنارہ رہتی ہے، جیسے دریافت رنگ سے کان اور آواز سننے سے آنکھ، اور امور عقلی کے ادراک سے سب خواص معزول رہتے ہیں. اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ سمجھیں تو ہم اس کے امکان بلکہ اس کے وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں، اور اگر اس کو جائز سمجھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے، اور جن پر عقل کو اس قدر بھی تصرف حاصل نہیں کہ ان کے آس پاس ذرا بھی پھٹک سکے، بلکہ عقل ان امور کو جھٹلانے لگتی ہے اور ان کے محال ہونے کا حکم دیتی ہے. مثلاً ایک دانگ افیون زہر قاتل ہے، کیونکہ وہ افرات برودت سے خون کو عروق میں منجمد کر دیتی ہے، اور جو علم طبعی کا مدعی ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو چیزیں تبرید پیدا کرتی ہیں وہ بے وجہ عنصر پانی اور مٹی کے تبرید پیدا کرتی ہیں، کیونکہ یہی دو عنصر بارد ہیں. لیکن یہ معلوم ہے کہ سیروں پانی اور مٹی کی اس قدر تبرید نہیں ہو سکتی. پس اگر کسی عالم طبعی کو افیون کا زہر قاتل ہونا بتلایا جائے اور وہ اس کے تجربے میں نہ آئی ہو، تو وہ اس کو محال کہے گا، اور اس کے محال ہونے پر یہ دلیل قائم کرے گا کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں، اور ہوائی اور ناری اجزاء افیون کی برودت زیادہ نہیں کرتے، اور جس حالت میں بجمیع اجزاء پانی اور مٹی فرض کر لیتے ہیں اس کی ایسی مفرد تبرید ثابت نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ اجزاء ہار و ہوا و آگ مل جانے سے اس حد تک تبرید کیوں کر ثابت ہو سکتی ہے؟ اس کو وہ شخص یقینی دلیل سمجھے گا، اور اکثر دلائل فلسفہ درباب طبیعت والحیات اس قسم کے خیالات پر مبنی ہیں، وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں، اور جن کو سمجھ نہیں سکتے یا جن کو موجود نہیں دیکھتے اس کو محال ٹھہرا لیتے ہیں، اور اگر لوگوں میں سچی خوابیں معتاد اور معلوف نہ ہوتیں اور کوئی دعویٰ کرنے والا یہ کہتا کہ میں بوقت تعطل حواس امر غائب جان لیتا ہوں، تو اس کے بات کو ایسے عقل برتنے والے ہرگز نہ مانتے۔ ایک اور مثال، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی شے ہو سکتی ہے کہ وہ خود تو ایک دانے کے برابر ہو اور پھر اس کو ایک شہر پر رکھ دیں تو وہ اس شہر تمام شہر کو کھا جائے اور پھر اپنے تئیں بھی کھا جائے، اور نہ شہر باقی رہے نہ شہر کی کوئی چیز باقی رہے اور نہ وہ خود باقی رہے، تو کہے گا کہ یہ امر محال اور منجملہ مزخرفات کے ہے، حالانکہ یہ آگ کی حالت ہے۔ جس نے آگ کو نہ دیکھا ہوگا وہ اس بات کو سن کر اس سے انکار کرے گا، اور اکثر عجائبات اخروی کا انکار اسی قسم سے ہے۔ پس ہم اس فلسفی کو اوضاع شریعہ پر معترض ہے کہیں گے کہ جیسا تو لاچار ہو کر افیون میں برخلاف عقل وجود خاصیت تبرید کا قائل ہو گیا ہے، تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ اوضاع شریعہ میں درباب معالجات و تصفیہ قلوب ایسے خواص ہوں جن کی حکمت عقلیہ سے ادراک نہ ہو سکے، بلکہ ان کو بجز نور نبوت کے اور کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے، بلکہ لوگوں نے ایسے خواص کا اعتراف کیا ہے جو اس سے بھی عجیب تر ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ میری مراد اس جگہ ان خواص عجیبہ سے ہے جو درباب معالجہ حاملہ بصورت اثر ولادت مجرب ہیں، یعنی ایک تعویذ دو پارچہ جات آب نار سیدھا پر لکھا جاتا ہے، اور حاملہ اپنی آنکھ سے ان تعویذوں کو دیکھتی رہتی ہے اور ان کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیتی ہے، بس بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کے امکان کا ان لوگوں نے اقرار کیا ہے، اور اس کا ذکر کتاب عجائب الخواص میں کیا ہے۔ تعویذ مذکورہ ایک شکل ہے جس میں 9 خانہ ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ہنسے ہائے خاص لکھے جاتے ہیں۔ اس شکل کے ہر سطر کا مجموعہ 15 ہوتا ہے، خواہ اس کو طول میں شمار کر دیا یا عرض میں، یا ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات کو تو تصدیق کرے لیکن اس کی عقل میں اتنی بات نہ سما سکے کہ نماز 2 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت مقرر ہونا بوجہ ایسے خواص کے ہے جو نظر حکمت سے نہیں سوچ سکتے، اور ان کا سبب اختلاف اوقات مذکور ہے۔ ارکان احکام شرعی کی توضیح بذریعہ ایک تمثیل کے، ان خواص کا ادراک اکثر نور نبوت سے ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی عبارت کو بدل کر عبارت منجمین میں بیان کریں تو یہ لوگ اس امر اختلاف اوقات مذکورہ کو ضرور سمجھ لیں گے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ اگر شمس وسط سما میں ہو یا طالے میں یا غارب میں، تو کیا ان اختلاف سے حکم طالے میں اختلاف نہیں ہو جاتا؟ چنانچہ اسی اختلافات مسیر شمس پر زائچوں، عمروں اور اوقات مقررہ کے اختلافات کی بنا رکھی گئی ہے، لیکن زوال اور شمس کے فی وسط سما ہونے میں یا مغرب اور شمس کے فی الغارب ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ بس اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اور کیا سبیل ہے کہ اس کو بعبارت منجم سنا ہے جس کے کذب کا غالباً 100 مرتبہ تجربہ ہوا ہوگا، مگر باوجود اس کے تو اس کی تصدیق کیے جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر منجم کسی کو یہ کہے کہ اگر شمس وسط سما میں ہو اور فلاں کوکب اس کی طرف نازر ہو اور فلاں برج تالے ہو اور اس وقت میں تو کوئی لباس جدید پہنے تو ضرور اسی لباس میں قتل ہوگا، تو وہ شخص ہرگز اس وقت وہ لباس نہیں پہنے گا اور اوقات شدت کی سردی برداشت کرے گا، حالانکہ یہ بات اس نے ایسے منجم سے سنی ہوگی جس کا قصب بارہا معلوم ہو چکا۔ کاش مجھ کو یہ معلوم ہو کہ جس شخص کے عقل میں ان عجائبات کے قبول کرنے کی گنجائش ہو اور جو ناچار ہو کر اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ ایسے خواص ہیں جن کو معرفت انبیاء کو بطور معجزہ حاصل ہوئے، وہ شخص اس قسم کے امور کا ایسی حالت میں کس طرح انکار کر سکتا ہے کہ اس نے یہ امور ایسے نبی سے سنے ہوں جو مخبر صادق ہوں اور موید بالمعجزات ہوں اور کبھی اس کا کذب نہ سنا گیا ہو، اور جب تو اس بات میں غور کرے گا کہ اعداد رکات اور رمی جمار عدد ارکان حج و تمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص کا ہونا ممکن ہے، تو تجھ کو ان خواص اور خواص ادویہ و نجوم میں ہرگز کوئی فرق معلوم نہ ہوگا، لیکن اگر معترض یہ کہے کہ میں نے کسی قدر نجوم اور کسی قدر طب کا جو تجربہ کیا تو ان علوم کا اسی قدر حصہ پایا، بس اس طرح پر اس کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل میں اس کا استبعاد اور نفرت دور ہو گئی، لیکن نسبت خواص نبوت میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا، بس اگرچہ میں اس کے امکان کا مقر ہوں مگر اس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمارے کل معتقدات کی بنا پر تجربہ ذاتی پر نہیں ہے، ہمارے کل معتقدات کی بنا تجربہ ذاتی پر نہیں ہے، تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ایسے تجربہ ذاتی کی تصدیق پر ہی اقتصار نہیں کرتا بلکہ تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سنے ہیں اور ان کی پیروی کی ہے، بس تجھ کو چاہیے کہ اقوال اولیاء کو بھی سنے کہ انہوں نے تمام معمورات شرعی میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے، بس اگر تو ان کے قریب پر چلے گا تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں سے بعض امور کا ادراک بذریعہ مشاہدہ تجھ کو بھی ہو جائے گا، لیکن اگر تجھ کو تجربہ ذاتی نہ ہو تو بھی تیری عقل قطن یہ حکم دے گی کہ تصدیق کو اتباع واجب ہے، کیونکہ فرض کرو کہ ایک بالغ و عاقل شخص جس کو کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوا اتفاقاً مریض ہو گیا، اس کا والد مشفق طبیب حاذق ہے اور اس شخص نے جیسے ہوش سنبھالا تب سے وہ اپنے والد کے دعوی علم طب کی خبر سنتا رہا ہے، بس اس کے والد نے اس کے لیے ایک دوائی معجون بنائی اور کہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لیے مفید ہوگی اور اس بیماری سے تجھ کو شفا دے گی، تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں گو وہ دوا تلخ اور بد ذائقہ ہو اس کی عقل کیا حکم دے گی، کیا یہ حکم دے گی کہ وہ اس دوا کو کھا لے یا یہ کہ اس کی تکذیب کرے اور یہ کہے گی کہ میری سمجھ میں نہیں اور یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دوا اور حصول شفا میں کیا مناسبت ہے اور مجھ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے، کچھ شک نہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو اس کو احمق سمجھے گا، اللہ حاضل قیاس ارباب بصیرت تیرے توقف کی وجہ سے تجھ کو احمق سمجھتے ہیں، بس اگر تجھ کو یہ شک ہو کہ مجھ کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اور اس علم طب سے واقف تھے، تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تجھ کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا باپ تجھ پر شفقت رکھتا ہے، یہ امر محسوس نہیں لیکن تجھ کو اپنے باپ کے قرائن احوال و شواہد اعمال سے جو وہ اپنے مختلف افعال و برتاؤ میں ظاہر کرتا ہے یہ امر ایسے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ تجھ کو اس میں ذرا شک نہیں ہے، اسی طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان احادیث پر نظر کی ہوگی جو اس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں کیسی تکلیف اٹھاتے تھے اور لوگوں کو درستی اخلاق و اصلاح و معاشرت اور ہر ایک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین اور دنیا مقصود ہو بلا کر ان کے حق میں کس کس قسم کے لطف و مہربانی فرماتے تھے، تو اس کو اس بات کا علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ ان کی شفقت اپنی امت کے حال پر اس شفقت سے بدرجہ زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہوتی ہے، اور جب وہ ان عجائب افعال پر جو ان سے ظاہر ہوئے اور ان عجائب غیبی پر جن کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید و احادیث میں دی گئی اور ان امور پر جو بطور آثار قرب قیامت بیان فرمائے گئے اور جن کا ظہور عین حسب فرمودات جناب ہوتا ہے غور کرے گا تو اس کو یہ علم یقینی حاصل ہوگا کہ وہ ایک ایسی حالت پر پہنچے ہوئے تھے جو مافوق العقل تھی اور ان کو خدا نے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں جن سے ان امور غیبی کا جس کو بجز خاصان بارگاہ الہی کے اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا اور ایسے امور کا جن کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا انکشاف ہوتا ہے۔ بس یہ طریق ہے صداقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم یقینی حاصل کرنے کا، تجھ کو تجربہ کرنا اور قرآن مجید کو غور سے پڑھنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا لازم ہے کہ اس طریق سے یہ امور تجھ پر عیاں ہو جائیں گے۔ اس قدر تنبیہ فلسفہ پسند اشخاص کے لیے کافی ہے اور اس کا ذکر ہم نے اس سبب سے کیا ہے کہ اس زمانے میں اس کی سخت حاجت ہے۔ رہا سبب چہارم یعنی ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی، سو اس مرض کا علاج تین طور سے ہو سکتا ہے۔ ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی، علماء اور اس کا علاج۔ اول یہ کہنا چاہیے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ گمان ہے کہ وہ مال حرام کھاتا ہے، اس عالم کا مال حرام کی حرمت سے واقف ہونا ایسا ہے جیسا تیرا حرمت شراب اور سود، بلکہ حرمت غیبت اور کذب اور چغل خوری سے واقف ہونا کہ تو اس کی حرمت سے واقف ہے، لیکن باوجود اس علم کے تو ان محرمات کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن نہ اس وجہ سے کہ تجھ کو ان امور کا خاص معاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے، بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے۔ بس اس کی شہوت کا حال بھی تیری شہوت کا سا حال ہے، جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے اسی طرح اس پر ہے۔ بس اس عالم کا ان مسائل سے زیادہ جاننا جس کی وجہ سے وہ تجھ سے متمیز ہے، اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہ خاص سے وہ رکا رہے۔ بس بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو علم طب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ان سے بلا کھانے میوہ اور پینے سرد پانی کے صبر نہیں ہو سکتا، گو طبیب نے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا ہو، لیکن اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس بد پرہیزی میں کوئی ضرر نہیں یا یقینی نسبت طبیب صحیح نہیں۔ پس لغزش علماء کو اسی طرح پر سمجھنا چاہیے۔ دوم، عام شخص کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ سمجھنا واجب ہے کہ عالم نے اپنے علم یوم آخرت کے لیے بطور ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس علم سے میری نجات ہو جائے گی اور وہ علم میری شفاعت کرے گا۔ بس وہ بجائے فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تساہل کرتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ علم اس عالم پر ذاتی حجت کا باعث ہو، اور یہ ممکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اس کے لیے زیادتی درجہ کا باعث ہو، اور وہ یہ ممکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اس کے لیے زیادتی درجہ کا باعث ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ بس اگر عالم نے علم ترک کیا ہے تو بوجہ علم کے کیا ہے؟ سن اے جاہل شخص، اگر تو نے اس کو دیکھ کر عمل ترک کیا ہے تو وہ علم تو علم سے بے بہرا ہے، تو بسبب اپنی بدعمالیوں کے ہلاک ہو جائے گا اور کوئی تیری شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ سوم، علاج حقیقی عالم حقیقی سے کبھی کوئی معصیت بجز اس کے بطریق لغزش ہونا ظاہر نہیں ہوتی، اور نہ وہ کبھی معاصی پر اصرار کرتا ہے، کیونکہ علم حقیقی وہ شے ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معصیت زہر مہلک ہے اور آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے وہ اچھی شے کو ادنا شے کے عوض نہیں بیچتا، مگر یہ علم ان اقسام علوم سے حاصل نہیں ہوتا جس کی تحصیل میں اکثر لوگ مشغول رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کا نتیجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر زیادہ جرأت ہو جاتی ہے، لیکن علم حقیقی ایسا علم ہے کہ اس کے پڑھنے والے میں خشیت اللہ اور خوف خدا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ خوف خدا مابین اس عالم اور معاصی کے بطور پردہ حائل ہو جاتا ہے، بجز اس صورت حال لغزش کے جس سے انسان بمقتضائے بشریت جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امر ضعف ایمان پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ مومن وہی شخص ہے جس کی آزمائش ہوتی ہے اور جو توبہ توبہ کرنے والا ہے، اور یہ بات گناہ پر اصرار کرنے اور ہمتن گناہ پر گر پڑنے سے بہت بعید ہے۔ خاتمہ کتاب۔ پس یہ وہ امور ہیں جو ہم مذمت فتنہ و تعلیم اور ان کی آفات و نیز ان کے بے ڈھنگے انکار کرنے کی آفات کے باب میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو ان صالحین میں شامل کرے جن کو اس نے پسندیدہ اور برگزیدہ کیا، اور جن کو راہ حق دکھایا اور ہدایت بخشی ہے، اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر ڈالا ہے کہ وہ اس کو کبھی نہیں بھولتے، اور جن کو شرارت نفس سے ایسا محفوظ کیا ہے کہ ان کو اس کی ذات کے سوا کوئی شے نہیں بھاتی، اور انہوں نے اپنے نفس کے لیے اسی کی ذات کو خالصتاً پسند کیا ہے، اور وہ بجز اس کے اور کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ اور یہاں کتاب المنقد من الدلال، یعنی گمراہی اور غلطی سے نجات کا اختتام ہوتا ہے۔